حضر محترم، اس خمسہ اعضا کی آج آخری مجلس ہے اور ہمارا موضوع یہ رہا ہے کہ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے جو ہماری وابستگی ہے، اس وابستگی کے تقاضے کیا ہیں. اور یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ آج ہم اس بحث کو کسی نتیجے تک پہنچا دیں. تب تک ہماری گفتگو یہ ہوئی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں ان کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. سمجھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا ارادہ اور اس ارادے کے اندر اس کی استقامت، کہ استقامت اور مستقل مزاجی سے اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور قرآن کریم ہی نہیں اور جو ہمارے پاس ایک علم کا ذخیرہ، خزانہ، بلکہ خزانے موجود ہیں، خواہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہو، صحیفہ کاملہ کی صورت میں ہو، احادیث پیغمبر کی صورت میں ہو، یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، یہ جلوہ طور ہمارے سامنے ہے. اور ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی ہماری جو ظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اس مسجد مبارکہ میں بھی ایک لائبریری ہے، اور کراچی کے کئی ایسی مساجد ہیں، کئی امام بارگاہیں ہیں کہ جہاں کتابوں کا ایک کلیکشن موجود ہے، لیکن ہر جگہ صورتحال وہی ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے پڑھنے کا رجحان کافی بڑھ گیا ہے، اور دن بھر میں صفحے کے صفحے، بعض لوگ تو پوسٹیں بھی ایسی کرتے ہیں، پیراگراف کے پیراگراف، ایک پورا کئی پیراگراف پڑھ لیں، پھر آخر میں آتا ہے ریڈ مور، پھر ایک بٹن دبائیں پھر ایک ریڈ مور آ جاتا ہے. تو اتنے پیسیجز کے پیسیجز لوگ لکھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں یقیناً، ان کو اتنا وقت لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مطالعے کا رجحان بڑھا ہے، پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے، لوگوں کا استھیٹک سینس بڑھا ہے، سینس آف ہیومر بڑھا ہے. جس طرح کے جملے آتے ہیں، جس طرح کی وارتیں آتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا سینس آف ہیومر کافی ڈیولپ ہو گیا ہے، استھیٹک سینس میں اضافہ ہوا ہے. تو پڑھ رہے ہیں لوگ، لکھ رہے ہیں لوگ، لیکن ہماری پرائیورٹی اصل میں بدل گئی ہے، ترجیحات بدل گئی ہیں. تو ہماری ترجیحات میں قرآن کریم کب شامل ہوگا؟ قرآن سے انس، قرآن سے دوستی کب ہوگی آخر؟ ایک اصطلاح ہے انس با قرآن. بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز، ایسے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے، حرم ہائے معصومین میں، کمبھ میں دیکھا ہوگا، آپ نے نجف میں دیکھا ہوگا، آپ نے مشعر مقدس میں دیکھا ہوگا، ایسے پروگرام جس کو کہتے ہیں انس با قرآن، قرآن سے انس ہو جانا. جیسے انسان کو انسان سے انس ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو جس چیز سے انسان کو انسیت ہو جائے انسان اس کے قریب رہنا چاہتا ہے. بعض اوقات نئی کلاس بنتی ہے تو ایک دو طالب علموں کے اندر ایسی انسیت نظر آتی ہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ کینٹین میں جا رہے ہیں، ساتھ بسوں میں جا رہے ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ پکنک پہ جا رہا ہے تو وہ اس سے فون کر کے پوچھیں گے تم جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے نہیں یار میں تو نہیں جا رہا، میں بہت بزی ہوں. اچھا تم نہیں جا رہے ہو تو میں بھی نہیں جا رہا. ارے بھائی پورا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے، اگر یہ نہیں جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں، ایک خاص انس ہے. انس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان قریب رہنا چاہتا ہے، اور انس کی ضد جو ہے وہ ہے وحشت، انس کی ضد ہے وحشت، جس چیز سے وحشت ہو اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے، جس چیز سے وحشت ہو اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں انس ہے یا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے اور خود ہی جواب اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ میں جواب نہ مانگ رہا ہوں اور نہ آپ کسی اور کو یہ جواب دیں، خود ہی چیک کریں اور خود ہی اپنے پاس جواب رکھیں۔ آج کل ہمارے یہاں ٹی وی میں چینلز بہت زیادہ آ گئے، کیبل کے چینلز، سو سو چینلز آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ چینل چینج کرنا ہے، اس لیے ریموٹ بہت جلدی خراب ہو رہا ہے، سیل جلدی ختم ہو جائے اس کا۔ اچھا، جب ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں چینلز کی تو کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم کوئی مطلوبہ چینل تلاش کر رہے ہیں۔ اسکرولنگ کے دوران کبھی قرآن بھی آ جاتا ہے، بہت سارے چینل ہیں، سو چینل چل رہے ہیں، کئی ایسے چینل ہیں جس میں قرآن آ جاتا ہے۔ کبھی جب قرآن آ جاتا ہے اگر اسکرولنگ کرتے کرتے، تو ہمارا طرز عمل، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، ہم صرف اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم روکتے ہیں، سنتے ہیں، فوراً چینج کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں چینج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب کہہ لیں گے میں جو آیت چل رہی ہوتی ہے وہ ختم ہونے کا انتظار کرتا ہوں، جب وہ ختم ہوتی ہے پھر چینج کرتا ہوں، کم از کم وہ آیت سن لیتا ہوں میں جو چل رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں انس ہے یا معاذ اللہ وحشت ہے۔ کوئی مسلمان اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتا کہ معاذ اللہ قرآن سے وحشت ہے اس کو، لیکن ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں یا دور ہٹنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں قرآن کتنے قریب ہے، اور اس کے مقابلے میں معصوم علیہ السلام کی زندگی میں قرآن کتنا قریب تھا۔ یعنی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی انسان بھی نہ ہو، بس میں تنہا رہوں، لیکن میرے پاس قرآن ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف قرآن ساتھ۔ آج آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس اگر کوئی بھی چیز نہ ہو، صرف موبائل ہو، تو بس سمجھ لیں آپ کے وقت گزارنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو ہماری پرائیورٹی بدل گئی ہے، بس جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی پرائیورٹی کو ری سیٹ کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، غور کیا جائے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے پاس آیا ہے۔ بعض اوقات ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات کلاس روم میں طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی میسج آ جاتا ہے۔ میسج تو آج کل فریکوئنٹلی آتا ہے، میسج آ رہا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی میسج آ گیا ہو، زیادہ تر میسج فضول آتا ہے، ویسے کام کے ذرا کم ہی آتا ہے، لیکن اگر کوئی میسج آ جائے تو بے چینی بہت ہوتی ہے جلدی سے دیکھنے کی۔ لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں خاموشی سے، جواب بھی دے لیتے ہیں بعض اوقات، تو بے چینی ہوتی۔ ایک اللہ کا میسج بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے جس کو پڑھنے کی بے چینی نظر نہیں آ رہی ہے، اتنے مطمئن ہیں پڑھ لیں گے، نہیں بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں، جب ہم مریں گے تو کوئی اور پڑھے گا ہمارے لیے۔ تو وہ بے چینی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کا پیغام اگر ہمارے پاس آیا ہوا ہے تو جلدی کیوں نہیں ہے پڑھنے کی؟ یہ جلدی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے، دیکھیں کہ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو اس کی اہمیت نہیں بتائی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم بتائیں گے ان کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، احساس دلائیں گے کہ اس کے اندر کون سا قیمتی خزانہ پوشیدہ ہے، تو وہ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور ظاہر ہے اس کام کا آغاز اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ تو قرآن فہمی، اور قرآن فہمی کے بعد کا مرحلہ جس پہ آج تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں ایک عام طور پر جملہ ہے جو لوگ کہتے بھی ہیں، بعض اوقات تاخیروں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہے نا، قرآن پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اچھا میں عرض کروں آپ سے کہ قرآن کریم کی 6500 آیتیں ہیں، کوئی ایسی آیت نظر نہیں آتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا. اس پہ غور کیجئے گا، بعد میں بھی یاد آ جائے تو بتا دیجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جو ماشاءاللہ قرآن فہمی اچھی ہے ان کی، وہ غور کر لیں کہ ایسی کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس قرآن کو ہم نے عمل کرنے کے لیے اتارا. تھوڑی سی عجیب بات لگ رہی ہوگی آپ کو، بلکہ اس طرح میں عرض کروں کہ قرآن کریم کی جو 6500 آیات ہیں ان میں عمل والی آیتیں، بعض علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے، سنی علماء نے بھی لکھی ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں قطب راوندی، ان کی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ فقہ القرآن کے نام پر یا احکام القرآن کے نام پہ بہت ساری کتابیں، ان میں ان آیتوں کو جمع کیا گیا ہے کہ جو عمل والی آیتیں، مطلب نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کرو یا یہ نہ کرو، شراب حرام ہے یا سود حرام ہے وغیرہ وغیرہ، عمل والی آیتوں کو جب جمع کیا گیا تو وہ 500 سے زیادہ نہیں بنی، 500، 450 بعض لوگوں نے 500 کہا، میکسیمم 600، میکسیمم 600، 600 فرض کر لیتے ہیں تاکہ پرسنٹیج نکالنے میں آسانی ہو، 600 آؤٹ آف 6000 کتنے بنے، تقریباً 10%، لیس دین 10%. 10% آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے، 10% جن کا تعلق فقہ سے، حلال و حرام سے، یہ کرو یا نہ کرو، 10%. وہ جو 10% آیتیں ہیں ان میں بھی دو باتوں کا اور خیال رکھیں کہ وہ جو 10% آیتیں ہیں ان کے اندر احکام کی ڈیٹیلز نہیں ہیں، تفصیلات نہیں ہیں. جیسے کل میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی طریقہ نہیں ہے، روزے کی شرائط نہیں ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پہ نکالی جاتی ہے، کتنی نکالی جاتی ہے، حج کے مناسک 1x1 ڈیٹیل نہیں ہے. وہ جو 600 آیتیں ہیں ان میں بھی ڈیٹیلز نہیں ہیں اور ریپیٹیشن بھی ہے، مثلا اقیم الصلاۃ کوئی 15-20 مرتبہ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو احکام والی آیتیں، عمل کرنے والی آیتیں جو ہیں وہ قرآن کریم کا 10% بھی نہیں ہے. ریمیننگ 90% کس چیز کے بارے میں؟ 90% آف قرآن، وہ 90% کس چیز کے بارے میں؟ اس کو سوچنا چاہیے نا کہ 90% آف قرآن جو ہے جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے بظاہر، وہ کیا ہے؟ اور جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے، جن آیتوں کا تعلق عمل سے ہے، ان میں بھی آپ اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح مثلا توضیح المسائل پہ عمل کرتے ہیں، جس طرح آپ مثلا نماز جعفریہ پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک کتاب ہے نماز جعفریہ، بہت مشہور ہو گئی، وہ ہر طرح کی نماز ہے اس کے اندر. عید کی نماز چھوٹ گئی، فرض کریں سوتے ہوئے رہ گئے، آپ نماز جعفریہ کھولیں، عید کی نماز پڑھ لیں، ہر طرح کی نماز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو آپ اس کتاب کو کھولیں. اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم بھی ایسی ہی کوئی کتاب ہے جس کو اس طرح کھولے اور عمل کر لیں، بلکہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شاید آپریٹنگ مینول ہے. تو قرآن از ناٹ این آپریٹنگ مینول. جس طرح آپ کوئی ڈیوائس لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول ہوتا ہے، اس کو آپ کھولتے ہیں، مثلا موبائل کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول آتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں تو وہ آپ اس کا جو فنکشن ہے وہ آپ سمجھ لیں گے ایزیلی. قرآن اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایسے کھولیں، آج آپ نے صفحہ نمبر 1 کھول لیا آج ہم اس صفحے پہ عمل کریں گے، کل اس کے پیج نمبر 2 پہ عمل کریں گے، پرسوں پیج نمبر 3 پہ عمل کریں گے، اس طرح عمل کر سکتے ہیں قرآن پہ؟ اس طرح نہیں کر سکتے نا. تو قرآن کی ترتیب اور ہے، قرآن کا انداز اور ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی آپریٹنگ مینول ہے، انہوں نے شاید اس کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، کہ قرآن پہ اس طرح عمل نہیں کر سکتے آپ. تو اصل بات یہ ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے. اس ہدایت کے لیے پہلے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد عمل کا مرحلہ بعد میں آئے گا. اس عمل سے پہلے ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے، ایک اہم ترین کام ہے جس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہے، اور جس کی خاطر قرآن کریم کو اتارا گیا ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن کے اندر موجود ہے، اور دو مقامات پر یہ آیت موجود ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر غور کریں. تدبر فی القرآن، تدبر، تفکر، تعقل، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. صحابہ کرام پیغمبر اکرم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن عطا فرمائیے، تو پیغمبر اکرم ان کو ایک آیت دیا کرتے تھے، کسی کو دو آیت دے دی. اچھا، ان کی تو زبان بھی عربی ہوتی تھی، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، دو تین مرتبہ دہرائیں گے یاد ہو جائے گی آیت، کون سا مشکل کام ہے. لیکن وہ دو آیتیں لے کے چلے جایا کرتے تھے، ایک آیت لے کے چلے جاتے تھے. اب دوسرے دن آئیں گے، کہیں گے پھر قرآن عطا فرمائیے، پیغمبر پھر ان کو ایک آیت دے دیں گے، اچھا آج یہ آیت لے جاؤ، ایک آیت. وہ ایک آیت لے آ کے پڑھیں گے، غور کریں گے، اپنے کام میں لگے رہیں گے، جس جن کو کاروبار کرنا ہے، جن کو کوئی اور کھیتی باڑی کرنی، لیکن وہ ایک آیت ان کے ذہن میں موجود رہے گی ہر وقت. ایک ایک آیت کر کے بہت سے لوگ سمجھتے تھے، یہ تصور نہیں تھا کہ ایک بیٹھ گئے تو ایک نشست میں ایک سپارہ پورا پڑھ دیں، ایک مہینے میں قرآن کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے پہ بہت زور ہے ہمارے یہاں، ختم کرنے پہ بہت زور ہے. تو قرآن کریم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم تدبر کریں، تفکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ لیکن جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے راستے کھلتے ہیں، نئے نئے راستے کھلتے ہیں، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کریم بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے، ھذا بصائر للناس، لوگوں کی بصیرت کو بڑھاتا ہے. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے اس کے سامنے نئے نئے زاویے آتے ہیں، نئے نئے راستے کھلتے ہیں، اور جب اس کے سامنے نئے نئے راستے کھلتے ہیں، نئی نئی حکمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کو عمل کرنا چاہیے. عمل تو دین اسلام کا تقاضا ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. اور یہ تو جگہ جگہ آپ نے آیتیں پڑھی ہوں گی، آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. عمل تو کر رہے ہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا ہے، غور و فکر کر کے عمل کرنا ہے. اور ایک جگہ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یاد دلائی جاتی ہیں، تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے. قرآن کی آیتوں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن کریم. لیکن ہم نے یہ کیا، بحثیت مسلمانوں کے، ہمارے دیکھیں، ہمیں دیکھیں آپ، ہم نے یہ کیا کہ بحثیت مسلمان کے ہم نے غور و فکر کرنے کا ٹھیکہ دوسری قوموں کو دے دیا. لوگ امریکہ میں غور و فکر کر رہے ہیں، جاپان میں غور و فکر کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں کر رہے ہیں، کینیڈا میں کر رہے ہیں، جرمنی میں کر رہے ہیں، چائنا میں کر رہے ہیں، اور وہ غور و فکر کر رہے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد نئی نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد ایک کھلونا بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں، وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس پہ ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہمارے پاس۔ تو غور و فکر کرنے کا کام جس کی طرف قرآن کریم ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہر چیز میں غور و فکر، یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے خداوند عالم نے دعوت دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعقلون تعقلون یتدبرون تتدبرون یتفکرون تتفکرون، یہ ساری آیتیں ہیں نا، یشعرون تشعرون، تفکر تدبر تعقل شعور علم حکمت، یہ سب کیا ہے؟ یہ عقل کی ایکٹیویٹی ہے، یہ غور و فکر کی ایکٹیویٹیز ہیں نا۔ قرآن کریم اس طرف دعوت دے رہا ہے، اس دعوت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہاں تک کہ عمل کرنے والوں کی توجہ بھی نہیں ہے، ان کا مقصد بھی ہے بس آئے تو میں ریڈی ہے اس طرح مل جائے اور عمل کر لیں فوراً۔ تو قرآن کریم تقاضا یہ کر رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، انسانیت غور و فکر کرے، مسلمان غور و فکر کرے۔ غور و فکر کرنے والے کو کہا گیا ہے عقل مند، یعقلون، غور و فکر کرنے والوں کو کہا گیا ہے اولو الالباب، لآیات لأولی الالباب، الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں گودے کو، ایک ہوتا ہے گودا ایک ہوتا ہے چھلکا، جیسے اخروٹ کے اندر ایک گری ہوتی ہے، گری جو ہے وہ ہے لب اور ایک ہے چھلکا، چھلکے وہ کہتے ہیں قشر، کچھ ہے اولو الالباب صاحبان گودا اور کچھ ہے اولو الاقشار صاحبان چھلکا۔ تو خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم صاحبان گودا بنیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صاحبان گودا بنیں، ہم گری والے لوگ بنیں، چھلکے والے لوگ نہ بنیں، ہم اس پہ غور و فکر کرنے والے بنیں، اس کی گہرائی میں جانے والے بنیں، چیزوں کو فقط اوپر اوپر سے دیکھنے والے نہ بنیں بلکہ اندر سے دیکھنے والے بنیں، ہماری وہ آنکھ روشن ہو جائے۔ تو قرآن کریم، بس قرآن پہ کافی بات ہو گئی، گھڑی بھی دیکھتا رہتا ہوں میں، کسی نے دیے تھے کہ ہمیں ظاہرہ پہنچانا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید پر تدبر کرنا ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت پہ بھی تدبر کرنا ضروری ہے۔ ہم دونوں سے متمسک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اور دو چیزیں پیغمبر چھوڑ کر گئے، فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی، کچھ لوگوں نے عترتی کو نکال کے سنتی لال دیا، انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت۔ تو یہ حدیث بھی مسلمانوں کی حدیث کی کتاب کے اندر ہے، امام مالک نے الموطا کے اندر سنتی لکھا ہے، لیکن احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کی ایک اپنی رینکنگ ہے اور ان میں صحاح ستہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ موطا امام مالک اور مستدر احمد ابن حنبل، یہ صحاح ستہ سے پہلے لکھی ہوئی کتابیں، لیکن یہ صحاح ستہ میں شامل نہیں ہیں، اور صحاح ستہ کی جو چھ کتابیں ہیں ان میں بھی بخاری اور مسلم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور باقی جو چار ہیں سنن نسائی سنن ابی داؤد ترمذی، تو باقی جو چار ہیں ان کی اہمیت کم ہے ذرا، بخاری اور مسلم کی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب فی ہے ہدم و نور، جس کے اندر ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت، فرمایا تین مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی جو لکھی اس میں سن 9 ہجری کے جو واقعات لکھے، اس کے بعد حجت الوداع اور پھر غدیر کا واقعہ بھی لکھا، اور خطبہ غدیر میں شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے دو جملے، وہ تو خطبہ تو ظاہر ہے خطبہ ہوگا، طویل خطبہ ہمارے یہاں تو بہت طویل خطبہ ہے، لیکن شبلی نعمانی کہتے ہیں پیغمبر نے ایک مختصر خطبہ دیا، چلے کوئی بات نہیں مختصر دیا ہو یا طویل دیا ہو، دو جملے انہوں نے لکھے، ایک جملہ تو وہی ہے من کنت مولا و فہذا علی مولا، اللہم وعلا من والا وعال من والا وعاد من عادا، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، وانصر من نصرہ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، وخذل من خذلہ جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے، ایک تو یہ، اور دوسرا جملہ جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا، وہ حدیث ثقلین ہے، اور حدیث ثقلین کی وہ عبارت لکھی جو صحیح مسلم کی عبارت ہے، علامہ شبلی نعمانی نے حدیث ثقلین کی وہ عبارت لکھی جو صحیح مسلم کی عبارت، اور صحیح مسلم کی عبارت میں کیا ہے، پیغمبر نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں، تو اطرتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے بعض کتابوں کے اندر، لیکن اگر پیغمبر سنتی فرما کر گئے ہیں تو مسلمانوں نے اس سنت کو جمع کرنے کے لیے کیا کیا، کچھ کیا؟ اگر آپ تاریخ تدوین حدیث پر کوئی بھی ایک آرٹیکل ہی پڑھ لیں، چلے کتابیں چھوڑ دیں، تاریخ تدوین حدیث، ہسٹری آف کمپائلیشن آف حدیث اینڈ سنہ، اگر کوئی مختصر سا آرٹیکل بھی آپ پڑھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ پہلا مسلمان حکمران جس نے آفیشیلی یہ کہا کہ حدیث اور سنتوں کو جمع کیا جائے، اس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز جن کا زمانہ خلافت ہے 99 ہجری، عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق بنو امیہ کے شجر خبیصہ سے تھا، لیکن شریف آدمی تھے، بہت سارے اچھے کام انہوں نے کیے، ان میں سے ایک کام یہ بھی کیا، کئی کام کیے، فدق بھی واپس کیا انہوں نے اور کئی باتیں ان کے حوالے سے، ایک کام یہ بھی کیا کہ کہا بھائی حدیثوں کو جمع کرو، حدیثوں میں گڑبڑ شروع ہو گئی، 99 ہجری میں آنے والے خلیفہ کو خیال آیا کہ حدیثیں جمع بھی ہونی چاہیے، آلموسٹ پیغمبر کے بعد 100 سال کے بعد مسلمانوں کو خیال آیا کہ پیغمبر کے ارشادات کو جمع کرنا چاہیے، اور عمر ابن عبدالعزیز کے کہنے پر کیا کام ہوا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ ہوگا سرکاری اعلان ہوا ہے تو، لیکن کیا کام ہوا، کوئی کتاب جو قدیم ترین کتاب آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ یہی موطا امام مالک ہے، جو تقریباً 150 ہجری میں لکھی گئی، پیغمبر کے رلت کے 150 سال کے بعد جو کتاب لکھی گئی وہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اس سے پہلے کا کوئی کلیکشن نہیں، اگر پیغمبر یہ فرما کر گئے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، تو کتاب کے لیے تو مسلمانوں نے بہت زحمت کی، کسی نے کمیٹی بنائی، کسی نے ری رائٹ کروایا، کسی نے کاپیاں بنا کے بھجوائی، اور سب لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ کسی نے قرآن کو لکھوایا، کسی نے جمع کروایا، کسی نے اعراب لگوائے، تو کتاب کے بارے میں تو اتنی ایفیشنسی دکھائی مسلمانوں نے، سنت کے لیے کیا کیا، کچھ کیا، نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں کیا بلکہ اس حدیث اور سنت کو بیان کرنے پر پابندی لگائی، بین کیا کہ کوئی زیادہ بیان نہ کرے، عبداللہ ابن عباس جب جا رہے تھے کوفے کی طرف، سرکاری طور پر بھیجا گیا تھا اور شہر کوفہ کو فوجی چھاونی کے طور پر آباد کیا گیا تھا، تو خلیفہ ان کے ساتھ ساتھ آئے, ذرا باہر تک گئے. تھوڑا آگے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس, تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں باہر تک؟ انہوں نے کہا سی آف کرنے کے لیے آپ آئے ہوں گے, کیونکہ مہمان کو سی آف کرنے کی بھی ایک فضیلت مشایعت. کہا نہیں, وہ تو ٹھیک ہے لیکن اصل میں میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس, تمہارے ساتھ ساتھ, کہ تم جس شہر میں جا رہے ہو وہاں لوگ قرآن بہت انہماک سے پڑھتے ہیں, اور تم دیکھو گے وہاں جا کے کہ قرآن کی پڑھنے کی آواز ایسے آ رہی ہوگی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے. تو دیکھو ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی طرف مائل رکھنا, حدیث کے چکر میں نہیں ڈال دینا. تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین کہ عین کس طرح نکالتے ہیں, حا کس طرح نکالتے ہیں, اس پر خاص توجہ دینا. قاف پہ قلقلہ ہونا چاہیے, دال پہ قلقلہ ہونا چاہیے, اس پہ خاص توجہ دینا, حدیث کے چکر میں نہیں ڈال دینا. خاص ہدایت تھی. اور عبداللہ ابن عباس جب تک کوفے میں رہے حدیث بیان نہیں کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے. ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے, کسی نے کہا عبداللہ اتنے عرصے تم پیغمبر کے ساتھ رہے, کبھی تم نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ان کے بعد اس امت کا کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھ جائیں گے کیوں منع کیا گیا تھا. کہ کبھی تم نے پوچھا پیغمبر سے کہ ان کے بعد اس امت کا کیا ہوگا؟ عبداللہ نے کہا ہاں پوچھا, کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہا فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اب ظاہر ہے بھرے مجمع میں بازار میں پوچھ لیا تو جواب تو دینا ضروری ہے. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ حدیثوں کو بیان کرنے, جمع کرنے, لکھنے پر کیوں پابندی لگائی گئی. اور جو حدیث کا کلیکشن بعض بزرگوں کے پاس تھا, ایک صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں سبط ابن جوزی کہ 600 احادیث کا ایک کلیکشن ان کے پاس تھا. ایک دن وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بیٹا وہ جو میں نے تمہارے پاس 600 حدیثوں کا ایک کلیکشن رکھوایا ہوا ہے وہ ذرا لے کر آؤ. بیٹی یہ سمجھی کہ میرے ابو اس کو پبلش کروانے جا رہے ہیں, شاید لکھوانے جا رہے ہیں, محفوظ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹی وہ پوری گٹری اٹھا کے لے آئی جس کے اندر 600 حدیثیں تھیں, اور انہوں نے شمع کی لو دکھائی اور 600 حدیثوں کو جلا کے خاک کر دیا. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ان کو اس لیے جلا دیا ہے کہ اس میں کہیں ایسا غلط چیز شامل نہ ہو گئی ہو. اور بیٹی کہتی ہے کہ اس کے بعد اس رات میرے ابو بہت سکون سے سوئے, 600 حدیثوں کو جلانے کے بعد بہت سکون سے سوئے وہ. تو دیکھیے اگر اللہ کے رسول یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 2 سورسز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کی طرف اگر اتنی توجہ ہے مسلمانوں کی تو دوسری کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ اگر واقعی پیغمبر نے فرمایا, واقعی اگر پیغمبر نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پھر حسب اللہ کتاب اللہ کہنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ کہ میرے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر نے اس امت کو فقط ٹیکسٹ پر, فقط عبارت پر نہیں چھوڑا, فقط ٹیکسٹ کے اوپر نہیں چھوڑا, کیونکہ عبارت جو ہوتی ہے, ٹیکسٹ جو ہوتا ہے, اس کی الگ الگ تشریح ہوتی ہے, اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے اس امت کو فقط عبارت پر نہیں چھوڑا, وہ عبارت ایک ہو قرآن ہو یا عبارت اس سے زیادہ ہو دوسری کتاب بھی آ جائے حدیث آ جائے, نہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے اس امت کو ایک تو عبارت دی, قرآن دیا ٹیکسٹ, اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ دی, ایک قیادت دی, ایک رہبریت دی. اگر آپ نے قرآن دیا تو ایک وارث قرآن بھی دیا, اگر آپ شریعت چھوڑ کے گئے تو وارث شریعت بھی چھوڑ کر گئے, اگر آپ دین کی تعلیمات چھوڑ کر گئے تو دین کی تعلیمات کے لیے استاد بھی چھوڑ کر گئے. پھر فرمایا تاکہ امت گمراہ نہ ہو, ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا بعدی. تو آپ ہدایت کا اہتمام کر کے گئے. اور اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ پیغمبر نے دونوں باتیں کی, کبھی کہا ہوگا قرآن اور فطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی کہا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, فرض کر لیں کہ دونوں باتیں کی ہوں. تو اگر یہ بھی فرما کر گئے کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو مسلمانوں کے پاس سنت تھی کب؟ جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس پیغمبر کی ارشادات ہونی چاہیے, سنت ہونی چاہیے. مسلمانوں کے پاس سنت نہیں تھی, حدیثیں نہیں تھیں, مجبوراً یہ امت آئی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. تو اگر آج بھی امت کو سنت چاہیے, حدیث چاہیے, فطرت سے بڑھ کے لے لے. ٹھیک ہے, پیغمبر کے جو وارث ہیں ان کے پاس پیغمبر کی سنت بھی ہے, پیغمبر کی سیرت بھی ہے. کیونکہ سنت پیغمبر دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم سورس ہے, ماخذ ہے, منبع ہے. دین کے دو ماخذ ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی, قرآن اور عترت, قرآن اور اہل بیت, یہ اس امت کی ہدایت کے لیے ہادی کے طور پر قرآن اور اہل بیت. لیکن اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو سورسز ہیں, قرآن اور سنت. سنت سے مراد سنت پیغمبر بھی ہے, ارشادات پیغمبر بھی ہے, افعال پیغمبر بھی ہے, اور ارشادات اور افعال ائمہ معصومین بھی ہیں, وہ بھی اس سنت میں داخل ہے. جب ہم کہتے ہیں سنت, اس سے مراد قول پیغمبر نہیں ہے فقط, اس سے مراد ہے قول معصوم. جب ہم کہتے ہیں سنت, جب ہم کہتے ہیں حدیث, اس سے مراد قول پیغمبر بھی شامل ہے اور قول معصومین شامل ہے. تو یہ سب دین کا ماخذ, دین کا ایک سورس ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دو سورسز ہیں, ایک ہے قرآن, ایک ہے سنت. لیکن کیا پیغمبر اس امت کی ہدایت کے لیے فقط عبارت چھوڑ کر گئے؟ نہیں, عبارت چھوڑ کے نہیں گئے, ان کے ساتھ ساتھ ایک قیادت بھی چھوڑ کر گئے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. امت نے کہا یہ ٹیکس ہمیں دے رہے ہیں, لیڈرشپ نہیں چاہیے, کتاب چاہیے, استاد نہیں چاہیے, کتاب چاہیے, استاد نہیں چاہیے. پھر کتاب کی تشریح ہم کرتے رہیں گے, اور آج تک کر رہی ہے امت کتاب کی تشریح. دیکھیں, کتاب کی تشریح میں اگر اختلاف ہو جائے تو کوئی تو فائنل اتھارٹی ہوگی. آپ ایک ملک کا آئین بناتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں, تو اس کانسٹیٹیوشن میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, ججز میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ایک زمانے میں کچھ عرصے پہلے ہو گیا تھا, کہ صدر مملکت جو ہے وہ کس کے مشورے سے یہ والا فیصلہ کریں گے. اس میں لکھا ہوا تھا کنسلٹنسی کے ساتھ کرنا تھا ان کو. اب لوگ اس کی تشریح کر رہے تھے, اپنی پارلیمنٹیرین اپنی تشریح کر رہے تھے, لیکن جس آئین میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آئین کی تشریح میں اختلاف ہو جائے تو سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ اتھارٹی. کوئی تو ہائیسٹ اتھارٹی ہوگی نا, اگر ہائیسٹ اتھارٹی نہ ہو تو پھر تو ملک میں افراتفری ہوگی, ہر انسان اپنی تشریح کرتا رہے گا, ہر انسان اپنی تشریح کرتا رہتا ہے. قانون کی تشریح بھی, آئین کی تشریح بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو کسی نہ کسی کو ہائیسٹ اتھارٹی ہونا چاہیے, جس کا فیصلہ, جس کی انٹرپریٹیشن اصل میں ڈیسائسو ہو. تو پیغمبر اس امت کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ اس ڈیسائسو اتھارٹی کو حوالے کرا کر کے گئے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح قرآن پر تدبر اور تفکر ضروری ہے, اسی طرح سیرت پیغمبر, سیرت اہل بیت پر بھی تفکر اور تدبر ضروری. جتنا غور و فکر کریں گے ہمارے سامنے نئے زاویے سامنے آئیں گے. آپ اس کربلا کے واقعے کو کیا سمجھتے ہیں؟ باقی تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن چند جملے صرف اس حوالے سے میں عرض کروں کہ آپ اس کربلا کے واقعے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک روزہ ایک جنگ ہے، ایک روزہ، اس ایک روزے میں چند گھنٹے کی جنگ ہے، صبح سے لے کے شام تک دیکھیں آپ، چند گھنٹوں کا جو یہ واقعہ ہے، اس واقعہ کا تاریخ پر جو امپیکٹ ہے وہ دیکھیں کتنا شدید ہے۔ کسی واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا کہ واقعہ کتنے طویل عرصے میں پیش آیا، نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی واقعہ کا امپیکٹ تاریخ کے اوپر کتنا ہے۔ اس کربلا کے واقعے کا امپیکٹ دیکھیں، آج تک ہے، 1500 سال ہو گئے، تو ایک ایسا واقعہ کہ جس کا تاریخ پر اتنا زبردست امپیکٹ ہے، اگر امیجیٹ امپیکٹ بھی دیکھیں، اگر آپ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس کے بعد ود ان 10 ایئرس 10 سال کا امپیکٹ دیکھیں، ذرا دور نہ جائیں، عالم اسلام میں، اس زمانے کا عالم اسلام، اس زمانے کا کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، عالم اسلام پر اس کا امپیکٹ دیکھیں کتنا شدید ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ یزید نے ابن زیاد سے کہہ دیا، ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیج دیا اور ایک جنگ ہوئی اور حسین کربلا میں مارے گئے، نہیں، یہ جنگ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس ایک واقعے کو صرف دیکھ لیں، سید الشہداء کے قیام کو، ان کے ارشادات کو دیکھیں، ہر چیز پر تدبر ضروری ہے، ایک ایک جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، کسی اور تاریخی واقعہ کے مقابلے میں کربلا کا واقعہ اگر آپ جائزہ لیں، تقابل کریں، تو کربلا کا واقعہ کہیں زیادہ محفوظ ہے اور دیگر واقعات کے مقابلے میں، اتنے جزئیات، اتنی تفصیلات، کس موقع پر سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا، کس سے کیا جملہ کہا، اس نے جواب میں کیا کہا، کہیں کوئی شعر پڑھا تو وہ شعر کیا ہے، کہیں کسی سے بات چیت ہوئی، بات چیت کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کیا کہا، حضرت عباس سے کیا کہا، ایک ایک جملہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ کچھ ڈسپیوٹ بھی ہے یقیناً، لیکن جتنا محفوظ یہ واقعہ ہے کربلا کا، شاید کوئی اور واقعہ نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم گھڑ کے جملے بیان کریں، امام حسین کی طرف منسوب کر دیں، جناب عباس کی طرف منسوب کر دیں، جناب زینب کی طرف منسوب کر دیں، اپنی طرف سے ڈائلاگ بنا کے منسوب کر دیں، نہیں، وہ چیزیں محفوظ ہیں، تھوڑی زحمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی۔ ایک کلام میں سن رہا تھا، یہاں نہیں، کسی اور جگہ پر، یا شاید یہاں، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، کہ ایک کلام کسی نے لکھا ہے، کسی شاعر نے، اور اس نے یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا روز عاشور، اور اس خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا، اور شاعر نے پورا کلام خود ہی اپنی طرف سے جملے بنا کے امام حسین کی طرف منسوب کر دیا۔ اچھا، شاعروں کو کچھ ایڈوانٹیج دے بھی دیتے ہیں، چلو شاعر ہے وہ، کوئی تاریخ دان تو نہیں ہے نا، لیکن کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج ہم شاعر کو دے دیتے ہیں۔ لیکن یہی شاعر اگر کوئی کتاب اٹھا لیتا جس میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں جو انہوں نے روزے عاشور دیے، اور انہی خطبات کو اگر اشعار میں بیان کر دیتا، تو اپنی طرف سے جملے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ارشادات، وہ جملے جو سید الشہداء کے ہیں اور کتابوں میں محفوظ ہیں، اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ تھوڑی زحمت تو کریں نا شاعری کرنے کے لیے، تھوڑی کوشش بھی کریں۔ تو وہ جو سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر وہی بیان کر دیا اپنے الفاظ، یا جناب زینب کے خطبات پر مشتمل، بعض میں سنتا ہوں نوحے ہیں، بعض شاعروں نے نوحہ لکھا، پڑھتے ہیں لوگ، تو جناب زینب کا خطبہ موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے ترجمہ اس کا۔ اگر ہمارا شاعر تھوڑی زحمت کرے، اس خطبے کو سامنے رکھے اور اس کا ایک منظوم ترجمہ کر دے اور اس کو آپ پڑھ دیں، تو وہ پیغام، وہ جملہ جائے گا جو اصل میں جناب زینب کا پیغام ہے۔ یہاں تو شاعر کے اپنے خیالات جا رہے ہیں نا، یہاں شاعر کے خیالات جا رہے ہیں۔ تو اس کربلا پر تدبر کی ضرورت ہے، یہ چیزیں محفوظ ہیں، ضائع نہیں ہوئی ہیں، اور محفوظ اس لیے ہیں کہ ائمہ طاہرین نے اس کو محفوظ بنایا ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا، بیان کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، بیان کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، تاکہ پہلے مرحلے پر یہ پورا واقعہ کربلا اپنی میکسیمم جزئیات کے ساتھ محفوظ ہو جائے، اور یہ محفوظ ہوا تاریخ میں، کوئی اور واقعہ اتنا محفوظ نہیں. پھر اس کو بیان کرنے اور رونے اور رلانے، یہاں تک کہ رونے والوں جیسی شکل بنانے کی بھی فضیلت بیان کی. من بکا او ابکا او تباکا وجب علیہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سیر الشہدا کے یاد میں ان کے مصائب میں آنسو بہائے تو اس کی آنکھیں اس دن نہیں روئیں گی جس دن سب کی آنکھیں رو رہی ہوں گی قیامت کے دن. اتنی فضیلت، اتنی اہمیت بیان کی گئی، اور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کی جو یہ بیان کرتے تھے، تاکہ یہ محفوظ رہے، محفوظ اگلی نسل تک پہنچے، اس سے اگلی نسل تک پہنچے. دیکھیں حکمران ان کے ساتھ نہیں تھے، مورخین تاریخ لکھنے والے ہمیشہ درباری ہوتے ہیں، تاریخ بادشاہ لکھواتے ہیں، مورخین درباری ہوتے ہیں، دربار سے وابستہ ہوتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں وہاں سے. لیکن کیا کیا بات ہے کربلا کی، کہ کربلا کا واقعہ انہی تاریخ کی کتابوں کے اندر آیا، اور وہ واقعہ کافی حد تک محفوظ رہا. تو یہ ائمہ علیہ السلام کی ایک اسٹریٹجی تھی، اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک واقعے پر، اس کی جزئیات پر. جب تک ہم اس صحیح واقعے کو درک نہیں کریں گے، اس وقت تک اسے صحیح نتائج اخذ نہیں کر سکتے. بس کافی وقت لیا میں نے آپ کا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے مجھے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ لیکچر نمبر تقریر میری سن لی. لیکن ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا اللہ کی کتاب کے حوالے سے بھی اور تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے بھی، اور یہ مجالس ادا اس کا ذریعہ بن جائے تو کیا بات ہے، پھر ہماری یہ مجالس بھی ایک درسگاہ کی شکل اختیار کر سکتے. بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو، آخری دن ہے، سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے لیے مصیبت کا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ اہل بیت اطہار کے لیے مصیبت کا مہینہ ہے. سید و شہدا کا پیغام ایک ایسا پیغام ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی، جس شخص نے بھی، جس فرد نے بھی اس کو پڑھا، سنا، غور کیا، خود بخود اس کا دل رو دیا. جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، ایک ایسی مظلومیت، لیکن اس مظلومیت کو محفوظ رکھنے میں اور دنیا تک پہنچانے میں چند ہستیوں کا ہاتھ ہے، چند ہستیوں کا کارنامہ ہے، جو اسیری کے باوجود، بازاروں اور درباروں میں جانے کے باوجود، جن لوگوں نے یہ عہد کیا، سر فہرست اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، کہ جنہوں نے یہ عہد کیا کہ اس خون حسین کو کربلا کے ریگزار میں جذب نہیں ہونے دوں گی، بلکہ پیغام سعید و شہدا کو پوری دنیا تک پہنچاؤں گی. اور آج جو ہم 1500 سال کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس شہزادی کی زحمت ہے. یوں ہی نہیں انہوں نے یزید کو چیلنج کیا ہے، یزید تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا. کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت کہ یہ شہزادی، یہ بی بی، یہ بیویاں جو کربلا میں اپنے پیاروں کا جنازہ چھوڑ کر آئی ہیں، جن کی چادریں بھی چھین لی گئی ہیں، اور وہ یزید جیسے مطلق العنان حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہیں، اے یزید تو کچھ بھی کر لے، چیلنج ہے یہ، اے یزید تو کچھ بھی کر لے، تو ہماری یاد محو نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. آج تاریخ شاہد ہے کہ یزید مٹ گیا، بنو امیہ مٹ گئی، لیکن سید الشہدا اہل بیت اطہار کی یاد زندہ ہے. کتنی زحمتیں کی انہوں نے، مصائب اپنی جگہ ہیں، مصائب اپنی جگہ ہیں، تو یہ زحمتیں ان کی ہیں، ان ہستیوں کی، ان بیویوں کی. اور خود امام حسین علیہ السلام نے ایسا اہتمام کیا، جب چل رہے تھے نا مکے سے، لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کوفے کی طرف. اچھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے تھے خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے نا, ان اللہ یرانی قتیلا, خدا من اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے, قتیل دیکھنا چاہتا ہے. کہا ان خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ان اللہ یراہن سبایا, خدا من اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. خدا کیوں دیکھنا چاہتا ہے اسیر؟ خدا کیوں دیکھنا چاہتا ہے اسیر؟ نہیں, حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مصلحت خدا میں جو بات ہے اس کے مطابق یہ پیغام اس وقت محفوظ رہے گا جب یہ اسیر ہو کے جائیں گے. جناب زینب کی اسیری, جناب زینب کی اسیری خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا امام زمانہ کو, تو ان سے سوال کیا, کہا مولا زیارت ناحیہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں. مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ جناب علی اکبر کی شہادت ہے؟ جناب علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے, ایسی مصیبت کہ جس پر حسین جیسا صابر انسان وہ بھی ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور فرمایا وہ علی دنیا بعد کلفا, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. امام زمانہ فرماتے کہ نہیں, اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے. اس عالم دین نے کہا کہ مولا کیا وہ جناب عباس کی شہادت ہے؟ جناب عباس کی شہادت آپ جانتے ہیں کتنی بڑی مصیبت ہے, کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ الان ان کا سارا زہری بھائی تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. امام زمانہ فرماتے ہیں نہیں, اگر جناب عباس بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو بہاتے. تو اس عالم دین کہتے ہیں کہ مولا بتائیے کیا وہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے؟ فرمایا نہیں, امام حسین کی شہادت بھی نہیں ہے. کہا پھر آپ خود ارشاد فرمائیے وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو فرمایا وہ میری پپی جناب زینب کی اسیری ہے, وہ جناب زینب کی اسیری ہے. اس امت نے جس گھرانے سے پردے کا درس لیا اس گھرانے کی سیدانیوں کی چادریں چھین لیں. یہ امت اس قدر بے حس ہو گئی, نہ صرف بے حس بلکہ بے غیرت ہو گئی کہ غیرت اور حمیت کا درس جس دروازے سے حاصل کیا انہیں شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں. اور رسول زادیاں علی کی بیٹیاں مسلمانوں کے ایک دو نہیں کم و بیش 700 برسیوں سے گزریں, ہر جگہ آوازی مسلمانوں چادر, مسلمانوں چادر, مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرت مند پیدا نہیں ہوا جو ان کو چادر دیتا. اللہ لعنۃ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار اللہ جو لوگ اس ملک میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. مسلمان جہاں جہاں عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کے تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہے انہیں طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے, شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار والوں سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. جعفری خاتون ابن ضیاء حسین, قاسم رضا ابن حسن رضا, محمود رضا رضوی ابن سید قاسم رضا رضوی, سید احمد علی بل سید الوقار علی, سید محمد تقی بل سید الطاف حسین, اختری بیگم بنت فیروز علی, فہمیدہ خاتون بنت فیروز علی, اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.